الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الباري مدیو صاحب، امام خطیب جامعہ مسجد و محتمیم جامعہ اسلامیہ بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 475، سورہ آل عمران آیت نمبر 154.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی محمد و علی وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے تم پر نازل فرمایا غم کے بعد امن، غم اور پریشانی کے بعد تم پر امن کو نازل فرمایا، نعاسن اور اون کی شکل میں اللہ نے امن عطا فرمایا. جنگ ہو رہی ہے، اون آ رہے ہیں، کہیں ہوتا ہے ایسا جنگ ہو اور اونگ آئے، پاسا پلٹ جائے گا، اونگتے رہیں گے تو مار دیں گے تو اور کیا کریں گے. لیکن جنگ ہو رہی ہے، اللہ نے امن نعاس کی شکل میں، نعاس کہتے ہیں اونگ کو، نیند کو، نیند کی شکل میں اللہ نے امن کو داخل کر دیا، نازل فرمایا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیند کا آنا جنگ کی حالت میں یہ اللہ کی رحمت ہے، اور نیند کا یا اون کا آنا نماز میں یہ شیطان کی وجہ سے ہے. دونوں جگہ فرق ہے. اگر آپ کو نماز میں نیند آتی ہے، سمجھ لیجیے شیطانی حملہ ہے آپ پر، اور اگر جنگ کے میدان میں نیند آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. دونوں چیز الگ الگ اس کی جگہ ہے، ایک جگہ پر رحمت ہے اور ایک جگہ پر شیطانی حرکت ہے. اس کو نہ سمجھیے گا کہ نماز میں بھی نہیں جا رہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے امن ہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. نہ امن نہیں، یہ زحمت ہے. یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. آپ دیکھیے ترجمہ دیکھیے، ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر تم پر اس نے نازل فرمایا غم کے بعد یعنی مصیبت کے بعد امن، امن، نعاسن ایسی نیند، یغشا طائفۃ منکم جو تم میں سے ایک گروہ کے اوپر چھائی جا رہی تھی، نیند چھا رہی تھی، نیند تاری ہو رہی تھی. بارہا کہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کہ ہم تلواریں لے اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد نیند ایسی غالب آتی ہے کہ تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے. چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، پارٹ ادا کیا ہے غزوہ احد کے اندر، یہ شہادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ پارٹ ادا کرنے والے غزوہ احد میں کون تھے، تو ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. اتنی مار کھائی ہے، اتنی مار کھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعات میں کہ 70 سے اوپر بدن پر زخموں کے، تیروں کے زخم پڑے ہوئے تھے اور نیزوں کے زخم پڑے ہوئے تھے، اور ہاتھ بالکل شل ہو کر کٹ گیا تھا، شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا تھا. ہاتھوں پر تیروں کو روکتے تھے اس طرح سے، اور ہاتھ کسی کام کا نہیں رہا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ خدمت کرنے والے اور کام کرنے والے سارے صحابہ نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں، جو شریک تھے، اور آخری درجے کی مدافعاتیں کی. اور تین چار روز سے آپ برابر یہی سن رہے ہیں کس نے کیا کیا خدمت کی. اور جو شریک نہیں ہوئے تو اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں. کل ہم نے آپ کو تفصیلات سنائی, لوگ بیٹھے بیٹھے وہ تبصرے کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا. جو شریک نہیں ہوئے ان کی بھی کیا کیا ان کے بھی کیا درجات ہیں اور وہ شریک نہ ہونے کی کیا وجہ ہے. ظاہر میں لوگ اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا, اندر کو کیا تھا حصہ منہ کچھ نہیں جانتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخشا طائفۃ منکم, تم میں سے ایک گروہ کے اوپر نیند چھا رہی تھی. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم, اور دوسرا گروہ ان کو اپنی جان کی فکر لگ گئی تھی. وہ منافقین کا تھا, وہ ایسے لوگوں کا تھا جن کو اسلام سے اوپر کا سروکار تھا, مطلب کوئی نہیں تھا, حقیقی معنی میں کوئی محبت نہیں تھی, ان کو اپنی جانوں کی فکر تھی. یظنون باللہ غیر الحق, وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کر رہے تھے, غلط گمان کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ, زمانے جاہلیت کا گمان کر رہے تھے کہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو کوئی قوت نہیں ہے, نعوذ اللہ طاقت نہیں ہے, یہاں لا کر ہم کو ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور اب ہماری تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. یہ اس طرح کے غلط سلط خیالات ان کے ذہنوں میں آ رہے تھے. یظنون باللہ غیر الحق, اللہ کے ساتھ وہ ناحق گمان کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ, اور جاہلیت والا گمان کر رہے تھے. یقولون, اور وہ کہہ رہے تھے حل لنا من الامر من شیء, کیا ہمارے لیے معاملات میں کچھ اختیار بھی ہے؟ ارے ہم کو بھی کچھ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ نہیں دیا؟ یا سب اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, جو چاہے گا وہ کرے گا؟ یہاں تک بات کہتے تھے. قل, آپ کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان الامر کلہ للہ, سارے اختیارات معاملات میں وہ اللہ ہی کو حاصل ہیں, کسی انسان کو نہیں, جو وہ چاہے گا کرے گا. یخفون فی انفسہم, وہ لوگ اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے. ما لا یبدون لک, جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے. اندر میں سب طرح طرح کے خدشات, اللہ سے بدگمانی, اور یہ ان حالات میں ناکامی ان کے ذہنوں میں گھوم رہی تھی, آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی. یقولون, اور یوں کہتے تھے, لو کان لنا من الامر شیء, اگر معاملہ اسی طرح کا ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا, ما قتلنا ہاہنا, اس جگہ پر ہم لوگ قتل نہیں کیے جاتے, شہید نہ ہوتے, ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا تھا, اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر یہ سب کیا. یہ کہتے تھے اگر اختیارات اللہ تعالیٰ کو جس ہم کو اختیار عطا فرماتے, ما قتلنا ہاہنا, اس جگہ پر ہم قتل نہیں ہوتے, ہم شہید نہیں ہوتے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے ایسے لوگوں سے, لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, وہ لوگ جن پر موت مقدر ہو چکی ہوتی, وہ ان کو مقتل میں لایا جاتا, وہ پہنچ جاتے. جن پر موت لکھی ہوئی تھی وہ لوگ اپنے قتل کی جگہ پر ظاہر ہو کر رہتے, وہاں پہنچ کر رہتے. تمہارے اختیار میں بھی اگر موت دے دی جاتی تو تمہارے اختیار میں بھی معاملہ ہاتھ میں تمہارے دیا جاتا اور موت مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی تو بچ نہیں پاتے. اس جگہ پر مزاجہ کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ پر, قتل ہونے کی جگہ پر, وہاں آ کر پہنچتے اور قتل ہو کر رہتے. یہ کیا کہتے ہو, ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو ہم مرتے نہیں؟ ارے تمہاری موت اگر مقدر میں لکھی ہوئی ہے, تم اپنے مقتل پر جا کر مر ہی جاتے, بچتے نہیں, مرنے کی جگہ پر جا کر مر ہی جاتے. تمہارے ہاتھ میں اختیار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ نے آزمایا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا اللہ نے امتحان لیا ہے, اس لیے سب ہوا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ دلوں کو خوب سے خوب تر جاننے والے ہیں, خوب جاننے والے ہیں, دلوں میں کیا پنپ رہا ہے, کیا خیالات آ رہے ہیں, اس کو خوب جانتا ہے. یہ غزوہ جو احد کے نام سے ہوا ہے, اور اس میں طرح طرح کی آزمائشوں سے مسلمان گزرے ہیں, چنانچہ ابھی کل آپ نے پڑھا, فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ, غم پر غم لاحق ہوتا گیا. ایک غم تو یہی کہ شکست ہو رہی تھی, پریشانی ہو رہی تھی, اور دوسرا غم یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کی افواہ گرم ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے اور کمر ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی. ہوش اڑتے جا رہے تھے, غم پر غم, تکلیف پر تکلیف, اور پھر اس طرح سے وار ہو رہا تھا کہ جس کی یہ لوگ تاب نہیں لا سک رہے تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قدر زور لگا رہے تھے, چنانچہ تنہا پڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دشمنوں کا حملہ شروع ہو گیا آپ ہی کو محاذ میں سامنے نظر میں رکھ کر. اس وقت آپ نے آواز دی تو پھر صحابہ اکرام آئے, اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں, کسی کو خبر نہیں, وہ سب چلے جا رہے ہیں, سنائی نہیں دے رہی. چنانچہ حدیث میں موجود ہے, حضرت کعب رضی اللہ انہوں نے اس آواز کے اوپر پھر اپنی آواز لگائی زور سے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے ہیں, زندہ ہیں, چلے آؤ, اور تم تو پکار رہے ہیں, تو اس آواز سے پھر واپس لپک کر آئے. آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا وہ قوم کیسے فلایاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا, آپ کا چہرے انور زخم سے چور ہو گیا, دو لوہے کی کڑیاں آپ کی پیشانی مبارک میں گھس گئیں, دانت سامنے کے شہید ہو گئے, اور اتنا خون نکلا کہ کھڑے ہونے کی شکل نہ رہی, حالانکہ اتنے جانثار صحابہ نے جو اپنے ہاتھوں پر اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کی حفاظت کی ہے اس کی مثال رہی, لیکن پھر بھی اتنا حملہ سخت تھا کہ تاب نہیں لا سک رہے تھے, پریشانی اتنی تھی. جیسے ابھی کل ہی آپ نے سنا تھا عبید بن خلف کا واقعہ, اس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کی جان نکال کر رہا ہوں, تو اس پر آپ نے کیا جواب دیا تھا, یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے. چنانچہ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ وہ کمبخت اس میں غرق, لوہے کے لباس میں زرہ میں غرق وہ آیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, لیکن اس کی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آیا اور آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور آپ اکیلے تھے, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بچایا ایسے بچایا کہ اس کی آنکھ اندھی ہو گئی اور اس کو کچھ نظر نہیں آیا. واپس آ کر پوچھتا ہے کہ کہاں ہے محمد, کہاں کہاں تو ہم ڈھونڈ آئے, تو صفوان بن امیہ تھے یا کوئی اور آدمی تھے, اور انہوں نے کہا تمہاری عقل ماری گئی ہے, تم اندھے ہو, تم تو وہیں تھے, تمہارے سامنے تو تھے, کہا کہ ہم کو نظر ہی نہیں آئے, اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی. چنانچہ وہ واقعہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیر دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سعد میرے ماں باپ تم پر قربان, تم تیر کو چلاتے چلو, اور میں نشانے پر نشانہ لگا رہا تھا اور آپ اٹھا اٹھا کر تیر دے رہے تھے, تو اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سارے لوگ ہٹ گئے, لیکن دو آدمی آپ کے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے, اور ان دونوں آدمیوں کو نہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا. چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ دو آدمی ان کا نام, ایک کا نام جبرائیل تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے, اور دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے, یہ دو ایسے سینہ سپر ہو کر آگے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے تھے. یہ سب غیبی نظام تھا اللہ کی طرف سے. اور پھر اس کے بعد کی واقعے کی عکاسی قرآن مجید یہاں کر رہا ہے کہ اس تکلیف کے بعد ہم نے امن ان کے اوپر نازل کیا, سکون ان کے اوپر نازل فرمایا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ, جن کو امین و حاجی الامہ کہتے ہیں, وہ کڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں گھس گئی تھی اس کو نکالنے کے لیے دوسرے صحابی کوشش کر رہے تھے, انہوں نے روک دیا کہا کہ ہم نکالیں, اور ہاتھوں سے کھینچنے پر زیادہ تکلیف محسوس ہوتی, چنانچہ انہوں نے اپنے دانتوں سے اس کڑی کو آہستہ سے نکالا. اب جب نکال رہے تھے تو ایک دانت اکھڑ گیا, دوسری کڑی جو اندر کو گھسی ہوئی تھی اس کو دوسرے دانت سے نکالنا چاہا تو دوسرا دانت بھی نکل گیا. چنانچہ ان کو کہتے ہیں صاحب السنیتین کہتے ہیں, دو دانت جن کے شہید ہو گئے اس راہ میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑیاں جو آپ کی مبارک پیشانی کے اوپر اندر گھسی ہوئی تھی اس کو نکال لیں گے. اور تعالیٰ نے پھر اپنا امن کا فیصلہ نازل فرمایا کہ اونگ تاری ہو گئی. اونگ ایسی ہو گئی کہ خود صحابہ اکرام فرماتے ہیں, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حق ادا کیا تھا, وہ خود فرماتے ہیں مجھ پر ایسی نیند تاری ہو گئی کہ میں اونگتے اونگتے کبھی خیال آتا کہ پھر دیکھیں تو میں دیکھتا تھا کہ سارے لشکر پر مسلمانوں کے اونگ تاری ہے اور سب سو رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے اور سو رہے ہیں. یہی چیز, یہ رحمت تھی. یہ جنگ کے میدان میں سونا رحمت ہے اور نماز کے اندر سونا زحمت ہے, شیطانی حرکت ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے. کسی کا تصور کر سکتا ہے کسی کو کہ جنگ ہو رہی ہے اور اونگ آئے؟ یہی حال بدر میں بھی ہوا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یخشى طائفة. بدر میں بھی یہی ہوا. بدر کی جنگ ہو رہی ہے اور نیند تاری ہو رہی ہے لوگوں پر, مسلمانوں پر. نیند کے جو فوائد ہیں وہ فوائد خود بخود جیسے نارمل زندگی ہوتی ہے, عام زندگی, آدمی کام بھی کر رہا ہے, سو رہا ہے, اور تاب اور تھکاوٹ دور ہو رہی ہے, اس طرح سے جنگی میدان میں تعالیٰ سلا کر ان کو وہی نئی تازگی اور نیا جوش عطا فرما رہا ہے, اور کوئی احساس بھی نہیں, کوئی خوف اور حراس نہیں. اور دوسری طرف وہ قوم جن کے اندر نفاق تھا, وہ ان کو اپنی جانوں کی فکر ہے, خوف لگا ہوا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا, نہ نیند آ رہی ہے نہ کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے, پریشانی ہی تک پریشانی. یہ اللہ کا نظام تھا, چنانچہ اللہ نے ان لوگوں کی کامیابی دوبارہ کر کے دکھلایا کہ وہ لوگ بھاگ گئے اپنی جگہ سے, حالانکہ ہارے نہیں تھے لیکن میدان چھوڑ کر چلے گئے. یہ سب اللہ کی طرف سے غیبی نظام تھا اور اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے تھے, اور اللہ نے پھر ان کو عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں تک پہنچا دیا. جو چور ہوئے تھے اب یہ میدان ان کے ہاتھ میں رہا اور میدان چھوڑ کر وہ بھاگ گئے. حق تعالیٰ اپنی اپنی مدد ہمیشہ ہم سب لوگوں کے ساتھ بھی فرماتا رہے. سبحان اللہ, ہم بھی سبحان اللہ.